یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
پیر 25 مارچ، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں عبداللہ فاروقی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع باجوڑ میں تقریباً 2 سال بعد انٹرنیٹ ڈیٹا سروس بحال ہو گئی۔ ایک صارف نے اسے روشنی سے تعبیر کیا۔
یہ علاقہ نیٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک قسم کے تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو نیٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے لاپتہ ہونے والے افراد کے رشتہ دار موسم سرما کے بعد ایک بار پھر سراپا احتجاج۔ ایک بہن بولی،
میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی بے گناہ ہے، اگر میرے بھائی سے کسی بھی قسم کا غیر قانونی عمل ہوا ہو تو اسے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔
یہ سب موضوعات خاص خاص خبروں کے بعد۔ خبریں نازیہ گلزار کے ساتھ۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ کی تحصیل خار میں 3G انٹرنیٹ سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے آج اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ 3G انٹرنیٹ سروس کے آغاز سے قبائلی علاقوں کو قومی دھارے میں لانے کا ایک اور وعدہ پورا کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار اور دیگر پر نقیب اللہ محسود کے قتل کی فرد جرم عائد کر دی ہے، جبکہ راؤ انوار سمیت تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے آئندہ سماعت پر مدعی اور عینی شاہدین کے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے مجسٹریٹ کو طلب کر لیا اور مزید سماعت 11 اپریل تک ملتوی کر دی۔ اسرائیل کی پولیس کے مطابق اسرائیل میں مبینہ طور پر غزہ پٹی سے داغے جانے والے راکٹ سے کم از کم 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ راکٹ حملے میں تل ابیب میں جو گھر متاثر ہوا، اس میں اسرائیل سے تعلق رکھنے والے افراد مقیم تھے۔ رد عمل میں امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا،
اسرائیل پر ہونے والا یہ گھناؤنا حملہ تھا، اس کاروائی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ میں امریکہ کا دورہ مختصر کر کے جلد واپس اسرائیل روانہ ہو رہا ہوں اور ساری کاروائی کی خود نگرانی کروں گا۔
نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے کرائسٹ چرچ میں مساجد پر ہونے والے حملوں کی اعلی سطح کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رائل کمیشن اس انکوائری کے ذریعے اس بات کا جائزہ لے گا کہ آیا پولیس اور حساس ادارے 15 مارچ کو ہونے والے واقعے کو روکنے کے لیے مزید کچھ کر سکتے تھے۔ مساجد پر حملوں میں 50 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں 9 افراد کا تعلق پاکستان سے تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے نازیہ گلزار سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں آن لائن پیسے کمانے کی باتیں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی، اور اس کا جھانسا دے کر کئی افراد جعلسازیاں بھی کرتے نظر آئے ہوں گے۔ لیکن آن لائن پیسے کمانے کا درست طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے علاوہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں خصوصی مشیر رابرٹ ملر رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا صدارتی مہم کے دوران روس کے ساتھ مل کر سازش کی گئی تھی؟ ان موضوعات پر گفتگو کریں گے ذرا دیر میں، لیکن پہلے سیربین کا اہم ترین موضوع۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے آج ایک ٹویٹ کیا، جس میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع باجوڑ کی تحصیل خار میں 3G سروس کا آغاز ہو گیا ہے، اس کی نوید سنائی۔ مقامی افراد نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہاں اب یہ سروس دوبارہ دستیاب ہے۔ مقامی افراد خصوصاً نوجوان اس سروس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ سنیے پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اور اگزئی کی رپورٹ۔
باجوڑ کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ آج صبح ہی سے ضلع بھر میں لوگوں نے موبائل فونز پر نظریں جمائی ہوئی تھیں۔ کہ کب انٹرنیٹ سروس بحال ہوتی ہے تاکہ ان کا بھی دنیا سے رابطہ قائم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ دوپہر تک جب کوئی سگنل نہیں آیا تو بیشتر لوگ مایوس ہونے لگے کہ شاید آج یہ کام نہ ہو سکے، لیکن پھر 4 بجے کے بعد اچانک موبائل فونز پر سگنل آنے شروع ہوئے۔ باجوڑ کے صدر مقام خار کے ایک رہائشی بلال یاسر نے کہا کہ ڈیٹا سروس کی بحالی باجوڑ کے عوام کا ایک بڑا مطالبہ تھا۔
عوام تو بہت زیادہ خوش ہیں اور بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ علاقہ نیٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک قسم کے تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو نیٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔
وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی آج ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ سابق افاٹا کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے حوالے سے ایک اور وعدہ پورا کر دیا ہے۔ باجوڑ کے ایک اور باشندے میاں جاوید الرحمان نے کہا کہ باجوڑ کے زیادہ تر لوگ بیرونی ممالک میں محنت مزدوری کرتے ہیں اور جنہیں اب اپنے عزیزوں سے رابطہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے کہا،
جی ہاں، جو باجوڑ میں خوشی کی لہر ہے، خاص کر کے نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اور جو کاروباری طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں اس کے ساتھ جو رابطہ سلسلہ ہے وہ اب دوبارہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو فون کا ایکسپینس ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے نیٹ ایک سستا رابطہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔
خیال رہے کہ باجوڑ میں تقریباً 2 سال قبل سیکیورٹی خدشات کے باعث انٹرنیٹ سروس معطل کیا گیا تھا۔ تاہم 15 مارچ کو وزیراعظم عمران خان نے دورہ باجوڑ کے دوران عوام سے وعدہ کیا تھا کہ علاقے میں بہت جلد 3G سروس بحال کر دی جائے گی۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے بھی ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں کہا تھا کہ آج سے باجوڑ میں ڈیٹا سروس کو بحال کیا جا رہا ہے۔ رفعت اللہ رکزئی، بی بی سی، پشاور۔
باجوڑ کی تحصیل خار میں تو انٹرنیٹ سروس کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن اب اس کا استعمال کیسے کیا جائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن 3G کو پیسہ کمانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ اور انٹرنیٹ پر اکثر ایک سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ آن لائن پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں، اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کس طرح کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب سوالات کے جوابات کے لیے سنیے نامہ نگار موسیٰ یاوری کی رپورٹ۔
انٹرنیٹ پر پیسے کیسے کمائے جائیں، کس طرح کا مواد بنائیں کہ وہ وائرل ہو جائے، یوٹیوب پر کتنے ویوز یا ناظرین پر پیسے ملتے ہیں اور کتنے ملتے ہیں، اس طرح کے کئی سوالات اکثر لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میں نے بات کی بدر خوشنود سے، جو کہ گوگل اور فیس بک پاکستان کے ڈیجیٹل اسٹریٹجسٹ رہ چکے ہیں۔
انٹرنیٹ پہ بہت اپرچونیٹیز ہیں پیسے کمانے کی، بہت سارے طریقے ہیں۔ کچھ جنرل کنونشنل بزنس کو، جو ہمارے ابھی ٹریڈیشنل بزنس ہیں، ان کو ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں تو ہم ان سے بھی پیسے کما سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک نیا فارم آف بزنس اپرچونیٹی کریٹ ہو گیا انٹرنیٹ پہ، جو کہ ہم کانٹینٹ بزنس کا ہے۔ جو ایڈورٹائزر ہے وہ ان کو پے کرتا ہے جن کے پاس ٹریفک ہوتی ہے۔ اب اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ لوگ کس چیز کو پسند کر رہے ہیں اور آپ اس طرح کا کانٹینٹ لکھنا شروع کریں گے تو آپ کو ٹریفک ملے گی، ٹریفک ملے گی تو ایڈورٹائزر خود چل کے آئے گا آپ کے پاس، اور یہ پورا ایکو سسٹم بن جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو کہ وائرل جا سکتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی آڈینس ہے، از این اپرچونیٹی۔
میں نے بدر سے پوچھا کہ انٹرنیٹ پر پیسے کمانے کا سب سے آسان اور تیز ترین طریقہ کون سا ہے۔
وہ یہ ہے کہ آپ گوگل کا ایک پروگرام ہے، اس کا نام ہے گوگل ایڈسنس۔ سو مختصراً یہ ہے کہ آپ اگر آپ نے ایڈسنس اپلائی کرنا ہے تو آپ کی ایک بلاگ ہونی چاہیے، یا آپ کا ایک ڈیجیٹل ایسٹ ہونا چاہیے، یا اپنی ڈومین کے ساتھ آپ کا ویب سائٹ ہونی چاہیے۔ اس پہ آپ جب کانٹینٹ ڈالیں گے، ایک سرٹن ٹائم کے بعد ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹریفک، یعنی ریگولر کنسسٹنٹ کچھ 100 یا کچھ 1000 لوگ آنا شروع ہو جائیں آپ کی ویب سائٹ پہ، تو پھر آپ google.com/adsense پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کی ٹریفک کے مطابق آپ کو پے آؤٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس وقت آن ایوریج اگر آپ دیکھنا چاہیں، بہت رف آئیڈیا میں آپ کو دے رہا ہوں، تقریباً 1 million ویوز پہ آپ اینی ویئر بٹوین $100 to $1,000 کما سکتے ہیں۔
میں نے بدر سے پوچھا کہ لوگ کیسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے معیار پر کیسے پورا اتر سکتے ہیں۔
$1 million سوال ہے یہ ویسے، بٹ اس کا بڑا سمپل سا آسان طریقہ، سائنٹیفک آنسر یہ ہے کہ گوگل کے کچھ فری ٹولز ہیں اور تھرڈ پارٹی ٹولز ہیں جو آپ یوز کریں۔ فار ایگزامپل گوگل ٹرینڈز ایک ٹول ہے، وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ دنیا میں کیا چیز مانگ رہے ہیں یا سرچ کر رہے ہیں، آپ اس کی بیسس پہ کانٹینٹ کریٹ کریں۔ فار ایگزامپل آج ہمیں پتا ہے کہ آج لوگ اگلے کچھ مہینے گفٹس پہ زیادہ سرچ کریں گے، بیکاز ہالیڈے سیزن آ رہا ہے۔ تو آپ کو یہ 6 مہینے پہلے سے ریسرچ کرنی ہے اور اس کے مطابق کانٹینٹ ابھی سے کریٹ کرنا ہے، تاکہ آپ سرچ انجنس کی رینکنگ میں آ جائیں۔ جب ریزلٹ پیجز میں آئیں گے تو آپ کی آٹومیٹکلی ٹریفک آئے گی۔
بدر نے مزید بتایا کہ آپ جو مواد بنا رہے ہیں ان پر قیاس آرائیوں کی بجائے سائنٹیفک ریسرچ کریں، لوگ کیا پڑھ رہے ہیں یا کیا ڈھونڈ رہے ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں، اور پھر جب آپ یہ معلومات حاصل کر لیں تو پھر اسی حساب سے مواد بنائیں، آپ کامیاب ہوں گے۔ موسیٰ یاوری، بی بی سی، اسلام آباد۔
آپ کامیاب ہوں گے۔ آن لائن پیسہ کمانے کے موضوع پر ہم آپ کو لگاتار چار دن تک مختلف رپورٹس سنوائیں گے۔ آج موسیٰ یاوری کی یہ رپورٹ اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی، لہٰذا کل بھی اور کم از کم تین دن تک تو سربین ضرور سنیے گا۔ آن لائن پیسہ کمانے کی ایک روشن مثال ٹیکسی سروس کریم بھی ہے، جس نے پاکستان میں گزشتہ چند سالوں کے دوران بے پناہ مقبولیت حاصل کی ہے۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ ایک اور بین الاقوامی سروس اوبر اسے خرید رہی ہے، تو کیا اس سے کریم کے صارف پریشان ہیں کہ ان کو سروس پر سمجھوتا کرنا پڑے گا؟ اس سوال کے جواب میں ہمیں آپ کی یہ آرا موصول ہوئی۔
مجھے لگتا ہے کریم کو یہ سودا نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں جو ہے کریم اوبر کو ہی خرید لے۔
میں ڈیرس محمد کے پی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں یہ اتنا اچھا فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اکثر پروموز ملتے رہتے ہیں کریم سے، جس پر ہمیں کافی بچت ہو جاتی ہے، لیکن اوبر نے ابھی تک کوئی ایسا نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ اوبر کی سروس میں جو کارز ہمیں پک کرنے آتی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں۔
بات یہ کہ دیکھیں، یہ جب اوبر اس کریم کو لے لے گی تو جو مارکیٹ میں اس ٹائم کمپٹیشن تھا دو کمپنیز کے درمیان وہ ختم ہو جائے گا۔
اس سے کوئی خاص فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اس سلسلے میں بہتری کرتے ہیں، اگر آپ اپنی ایپ کو بہتر بناتے ہیں اور لوگوں کو چھوٹے شہروں تک بھی یہ سروس کو پرووائڈ کرتے ہیں، اپنا دائرہ کار وسیع کرتے ہیں، تو یقیناً ایک بہت بڑا اقدام ہوگا۔ ابھی فی الحال پاکستان میں اوبر یا کریم یہ دونوں سروسز جو ہیں وہ بڑے شہروں تک محدود ہیں، چھوٹے شہروں میں وہی چھوٹی ٹیکسی مالکان کی مناپلی چل رہی ہے۔
میرا نام فہد رفیق ہے۔ اب جب کہ اوبر کریم کو خریدنے جا رہی ہے تو میرے خیال میں اس سے اوبر اور کریم میں جو ایک مقابلے کی صورتحال ہوتی ہے اس میں کمی ہوگی، اور اس کا نقصان جو ہمارا صارف ہے جو کہ روزانہ انہی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، کیونکہ مقابلے کا رجحان کم ہو جائے گا، اس سے صارف کو نقصان تھوڑا بہت پہنچے گا۔
میں نہیں سمجھتا کہ اگر اوبر کریم کی سروس کو خرید رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا چارجز وغیرہ میں، تو اچھی بات ہے، ایک ہی ایپ ہو جائے گا۔
یہ تھی ہمارے فیس بک پیج پر موصول ہونے والی آپ کی آرا۔ پاکستان کو چین سے 2.1 ارب ڈالرز کی خطیر رقم قرضے کے طور پر مل گئی ہے، جسے پاکستان کے مرکزی بینک میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اس رقم کے قومی خزانے میں شامل ہونے سے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ میں نے اسلام آباد میں صحافی شعیب نظامی سے پوچھا کہ یہ رقم کس مد میں موصول ہوئی۔
یہ رقم جو پاکستان کو چین سے ملی ہے تقریباً 2 ارب 10 کروڑ ڈالر ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں یہ رکھی جائے گی، اور جو پاکستان کو بیرونی ادائیگی ہے ان کو کرنے میں اس سے آسانی ہوگی۔
تو یہ کس مد سے ملی ہے؟ کیا یہ اس کو ہم صرف امدادی رقم کہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس کی ادائیگی واپسی کیسے ہوگی، کس بنیاد پہ ہوگی؟
جی، اس کے اوپر جو ہماری بات چیت ہے منسٹری آف فائنانس کے سورسز سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ رقم جو ہے پاکستان کو کمرشل لون کے تحت دی گئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اکثر اس کا یہی ہے پاکستان جو ہے اس کو زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے رکھے گا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ چونکہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے اس طرح کی اماؤنٹس، اور پاکستان کو بہت قلیل مدت کے اندر اس کو واپس کرنا ہوگا، یعنی کہ ممکن ہے کہ ایک سال کے اندر، ممکن ہے 2 سال کے اندر پاکستان عموماً اس طرح کی رقم موصول کرتا ہے اور ان کو اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔
تو جب کمرشل لون کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اور یعنی یہ رقم صرف رکھی رہے گی اور ادائیگی کرنے کے بعد دوبارہ چین کو واپس کر دی جائے گی؟ اور جب واپس کی جائے گی تو کتنی کی جائے گی؟
جی، اس کے اوپر جو ہے وہ چونکہ دونوں ملکوں کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ حکومت سے حکومت کے درمیان ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر شرح منافع کیا ہوتا ہے اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ رشتہ 6 مہینے سے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو ہے یہی معاملہ چل رہا ہے کہ پاکستان جو چین سے قرضہ لیتا ہے اس کا شرح منافع جو ہے وہ بتایا نہیں جاتا۔ تو پاکستان نے کہا کہ اب پاکستان جو ہے ان کو شرح منافع بھی بتائے گا، لیکن اس وقت جو ہے اس کا شرح منافع چونکہ یہ کمرشل ہے اور اس لیے کمرشل ریٹ کے اوپر ہی ہوتا ہے، لیکن جو وزارت خزانہ کا کام ہے وہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا قرضہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو شرائط عائد نہیں ہوتی، اصلاحات عائد نہیں ہوتی پاکستان کے لیے، اور جو ہے دیگر دباؤ نہیں ہوتا، اور یہ بلا شرائط کا قرضہ ہوتا ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے بہتر بنانے میں استعمال کرتا ہے۔
اچھا، اس سے ایک فائدہ تو یہی ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ جاتے ہیں اور ادائیگیاں جو کرنی ہیں وہ ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی فائدہ ہوگا پاکستان کو؟
جی، اس وقت اس قرضے سے کا مقصد یہی ہے کہ اپریل میں پاکستان نے بڑی ہیوی اماؤنٹ واپس کرنی ہے تقریباً 1 ارب ڈالر کی، جو کہ یورو بانڈ ہے جو پاکستان نے 2014 میں لانچ کیا تھا، اس کو 5 سال میں میچور ہو رہا ہے، تو پاکستان اس کی رقم واپس کرے گا اسی کے ذریعے۔
لیکن یہ بتائیے گا شعیب کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں تو بہتر ہوں گی، لیکن بہرحال اس کو ہم قرضہ تو تصور کریں نا؟
جی، یہ بالکل قرض ہے، یہ امداد نہیں ہوتی، اور یہ مختلف ادوار میں جو اپنے گزشتہ حکومتوں کے گزرے
اس میں پاکستان اس طرح کی رقم لے کے اپنے پاس رکھتا ہے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو روپے کی قدر اس کو استحکام کیا جائے, یعنی پاکستان کو جو ہے وہ کمرشل شرح منافع پر ہی واپس کرنی ہوگی.
یہ تھے صحافی شعیب نظامی. اسی کے ساتھ ہی سیربین کا نصف آیا ہے. کھیلوں کی خبروں کے بعد پروگرام جاری رہے گا. سیربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے. ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے. آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu.
خبروں کے ساتھ میں ہوں نازش فیض. پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا ون ڈے میچ بدھ کو دبئی میں کھیلا جائے گا. گزشتہ روز کھیلے گئے دوسرے ون ڈے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی, جس کے بعد 5 میچوں پر مشتمل سیریز میں آسٹریلیا کو 2-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے. انڈین پریمیئر لیگ میں آج کنگز 11 پنجاب اور راجستھان رائلز کے درمیان میچ جے پور میں کھیلا جا رہا ہے, جس میں راجستھان رائلز نے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا ہے. آج فٹ بال کے ایونٹ یورپین چیمپئن شپ کوالیفائنگ میں 7 میچز کھیلے جائیں گے. نمایاں میچز میں گروپ اے سے کوسوا کا مقابلہ بلغاریا, گروپ بی سے پرتگال کا مقابلہ سربیا اور گروپ ایچ سے فرانس آئس لینڈ کے مد مقابلہ آ رہا ہے. سنوکر کے ایونٹ ٹور چیمپئن شپ میں رونی او سیلوا نے آسٹریلیا کے نیل رابرٹسن کو شکست دے کر ایونٹ اپنے نام کر لیا ہے, جس کے بعد رونی نے 2010 کے بعد پہلی بار عالمی رینکنگ پر ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی ہے. ٹینس کے ایونٹ میامی اوپن میں خواتین کے مقابلوں میں رومانیا کی کھلاڑی سیمونا ہیلپ سلووینیا کی پولانا ہرکوک کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر ٹائٹل کے اور قریب آ گئی ہیں. اگر ہیلپ نے یہ ایونٹ جیت لیا تو وہ دوبارہ عالمی رینکنگ پر پہلی پوزیشن حاصل کر سکتی ہیں. جبکہ اسی ایونٹ میں مردوں کے مقابلوں میں کائل ایڈمنڈ نے میلوش رونچ کو شکست دے کر 4th راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے, جہاں ان کا مقابلہ جان اسنر سے ہوگا. ویلس پارک گولف چیمپئن شپ انگلینڈ کے کھلاڑی پال کیسی نے جیت لی ہے. انہوں نے اس سال لگاتار دوسرا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے. کیسی اس وقت عالمی رینکنگ پر 11th نمبر پر موجود ہیں. پاکستان بلائنڈ بیس بال ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام قومی بلائنڈ بیس بال چیمپئن شپ منگل سے ملتان میں شروع ہوگی. ایونٹ میں 6 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کے زیر اہتمام 18th قومی نیٹ بال چیمپئن شپ 29 مارچ سے پاکستان اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں شروع ہوگی. ایونٹ میں 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ نے نازش فیض سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. غالباً آپ نے ایک بیماری کا نام سنا ہو, فیس بلائنڈنس. یہ ایک کمیاب بیماری ہے, کم ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو یہ لاحق ہو وہ کسی کا چہرہ پہچان نہیں سکے گا, نہ ہی اپنے خاندان کے لوگوں کا, نہ ہی دوستوں کا اور نہ ہی اپنا. آپ یقیناً تفصیل معلوم کرنا چاہ رہے ہوں گے تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں روس کے ساتھ مبینہ طور پر ملوث ہونے سے متعلق رپورٹ کا خلاصہ آج امریکی کانگریس میں جمع کرا دیا گیا ہے. خصوصی مشیر رابرٹ ملر کی اس رپورٹ کو ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں نے مسترد کیا ہے اور مکمل رپورٹ پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ادھر امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے سے مکمل طور پر بری الذمہ ہو گئے ہیں. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے آسیہ انصر کی زبانی.
امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی رہنماؤں نے محکمہ انصاف سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں روس کے ملوث ہونے کے الزامات سے متعلق مکمل تحقیقاتی رپورٹ جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا. اسپیشل پروسیکیوٹر رابرٹ ملر کی تحقیقاتی رپورٹ کا خلاصہ گزشتہ روز اٹارنی جنرل ولیم بار نے کانگریس میں پیش کیا تھا. خلاصے کے مطابق 2016 کے امریکی انتخابات میں صدر ٹرمپ کی صدارتی مہم میں روس کے ملوث ہونے کے ناکافی شواہد ملے ہیں. ڈیموکریٹک لیڈر کرسٹین پیلوسی کا کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل کی پیش کردہ رپورٹ تسلی بخش نہیں.
What we need is the Mueller report.
ہمیں رابرٹ ملر کی مکمل تحقیقاتی رپورٹ کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد ضروری ہے کہ وہ امریکی کانگریس کے سامنے پیش ہوں اور اپنے بیان سے متعلق خود آگاہ کریں, اور اس کے بعد امریکی عوام خود فیصلہ کرنے کے قابل ہوں گے. میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں انٹیلیجنس کے طریقہ کار اور ان کے ذرائع پر مبنی مکمل رپورٹ مل جائے, نہ کہ صدر ٹرمپ کی حفاظت کے لیے سیاسی رد عمل پر مبنی رپورٹ.
دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اس رپورٹ کو تسلی بخش کہتے ہوئے اس الزام کو مضحکہ خیز قرار دیا.
It was just announced.
ابھی اعلان کیا گیا ہے کہ انتخابی مہم میں روس نے تعاون نہیں کیا تھا۔ یہ اب تک کی سنی جانے والی باتوں میں سب سے زیادہ مضحکہ خیز بات ہے۔ روس میری صدارتی مہم میں ملوث نہیں رہا، یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ انتہائی شرمناک ہے کہ ملک کو اس سب سے گزرنا پڑا اور میرے صدر منتخب ہونے سے پہلے ہی میرے خلاف یہ معاملہ شروع کر دیا گیا۔
سال 2016 میں امریکی خفیہ ادارے اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ روس نے ٹرمپ کی حمایت میں سائبر حملہ کیا تھا اور صدارتی انتخابات میں ان کی حریف ہلری کلنٹن کو نقصان پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا تھا۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں آسیہ انصر۔ اور اب ذکر اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کا جس میں افغان حکومت کے اس دعوے کو مسترد کیا گیا ہے جس میں اس نے جمعے کے روز اپنے فضائی حملے میں 13 طالبان جنگجوؤں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا۔ میں نے بی بی سی پشتو کے نامہ نگار خدائے نور ناصر سے پوچھا کہ مزید کیا کہا گیا ہے اس رپورٹ میں۔
اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب جو حملہ قندوز کے علاقے تلوکہ میں کیا گیا تھا، اس میں افغان فورسز اور انٹرنیشنل فورسز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے مسلح طالبان مارے ہیں، لیکن اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں ابھی تک جو پہلی یا ابتدائی فیکٹ فائنڈنگز ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تقریباً 13 لوگ مارے جا چکے ہیں جس میں اکثر بے گناہ ہیں، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کم از کم اس میں 10 بچے بھی شامل ہیں۔
13 میں سے 10 بچے شامل ہیں۔ اچھا، یہ تو یہ والی رپورٹ اس والے حملے کے تناظر میں رہی، کیا اس رپورٹ میں اس سے پہلے ہونے والے حملوں کے بارے میں بھی کوئی بات کی گئی ہے؟ کیونکہ پہلے بھی یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ جو سیکیورٹی فورسز حملے کرتی ہیں اس میں کولیٹرل ڈیمیج بہت ہوتا ہے اور عام شہریوں کی اموات ہوتی ہیں۔
بالکل، اسی آج ہی کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ فروری 2019 میں ان کی ایک دوسری رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں یہ ذکر تھا کہ 2017 کی نسبت 2018 میں سیکورٹی فورسز کی جو فضائی بمباری ہوئی ہے یا پھر سرچ آپریشنز میں جو بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ 2017 کی نسبت 2018 میں 24% اس میں اضافہ ہوا ہے کہ اس میں 24% زیادہ بے گناہ شہری، عام شہری مارے گئے ہیں۔
اچھا، اس کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے؟ کیا اس میں جو انٹرنیشنل فورسز ہیں پہلے تو بڑے ٹارگیٹڈ آپریشن کیا کرتے تھے، تو کیا کوئی وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ اضافہ ہوا کیوں ہے؟
انٹرنیشنل فورسز اور افغان حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ طالبان اکثر اوقات اب جو کہ ایک طرف سے طالبان کی طرف سے حملے زیادہ ہوئے ہیں تو دوسری جانب سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بھی بمباری اور سرچ آپریشن میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ افغان حکومت اور بین الاقوامی فورسز کا یہ دعویٰ ہے کہ طالبان اکثر اوقات گھروں میں چھپتے ہیں، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ عام گھروں میں گھس جاتے ہیں، تو اس لیے پھر ان کو الگ کرنا یا ان کو الگ ٹھکانا یا ان کو ٹارگیٹ کرنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔
نامہ نگار خدائے نور ناصر۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے ایک شہری عبدالحی کرد کی خواتین رشتہ داروں نے ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خواتین کا کہنا تھا کہ عبدالحی کو گزشتہ سال مئی میں لاپتہ کیا گیا تھا۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ پریس کلب کے باہر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بوکرتالی کیمپ میں عبداللہ کرد کی بہن مادیم بلوچ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بھائی کو گزشتہ سال جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔
میرے بھائی عبداللہ کرد کو 21 مئی 2018 کو مش بولان کوئی باش ہوٹل کے قریب سے سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ اٹھا کر لے گئے۔ عبداللہ کرد لاپتہ ہونے کے بعد پورے خاندان کی زندگی درم برم ہو چکی ہے۔ میرا بھائی اپنے خاندان کا واحد کفیل ہے۔
مادیم بلوچ نے اپنے بھائی کی فوری بازیابی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان پر کوئی الزام ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔
میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی بے گناہ ہے، اگر میرے بھائی سے کسی بھی قسم کا غیر قانونی عمل ہوا ہو تو اسے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔
بلوچستان سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ان کی خواتین رشتہ داروں نے بھی گزشتہ سال نومبر سے علامتی بھوک ہڑتال کا سلسلہ شروع کیا۔ اس علامتی بھوک ہڑتال کے بعد سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی جانب سے فراہم کردہ فہرست میں سے اب تک 60 افراد بازیاب ہوئے ہیں۔ تام بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ کا کہنا ہے کہ دوسری جانب نہ صرف لوگوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے بلکہ آواران سے خواتین کو بھی مبینہ طور پر لاپتہ کیا گیا ہے۔
گزشتہ روز مشکل کے علاقے گجلی میں ایک گھر پہ چانپا مار کر ایک چراوا کا گھر تھا، وہاں پہ ان کی اہلیہ نوری اور ان کی بہن جان بی بی اور دو نواسوں کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں. جولائی کے مہینے میں اس مشق کے علاقے میں 10 سالہ ضمیر اور ان کی ماں نور ملک اور ان کی بہن کو اٹھایا ہے.
تاہم سرکاری سطح پر آواران سے خواتین کو لاپتہ کرنے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے. بی بی گل بلوچ نے خواتین سمیت تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور آئیے پروگرام کے آخر میں آج پورے دن سوشل میڈیا پر زیر بحث موضوعات کا جائزہ لیتے ہیں ہمارے ساتھی طاہر عمران کے ساتھ. تو میرا پہلا سوال یہی تھا کہ آج کے زیادہ تر موضوعات تو عدالتی خبروں سے متعلق ہیں طاہر.
آج ایک تو نقیب اللہ محسود بھی ٹرینڈ کر رہا تھا اور راؤ انوار بھی ٹرینڈ کر رہا ہے. راؤ انوار کو نقیب اللہ محسود کیس میں فرد جرم ان پہ عائد کر دی گئی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کتنا ٹائم لگا ایک ایسے واقعے کے اوپر جس کے اوپر اتنا بڑا
ہنگامہ ہوا, ایک تحریک شروع ہوئی, اس تحریک کے بارے میں بھی خاصی باتیں ہو رہی ہیں.
بالکل آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹویٹس کر رہے ہیں. جبران ناصر نے کہا ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے لیکن جو ہے وہ فائنلی ٹرائل جو مقدمہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. اسامہ خلجی کا کہنا ہے کہ امید کی ایک کرن ہے کہ شاید جو نقیب اللہ محسود ہے اس کے جو ورثاء ہیں ان کو انصاف مل جائے گا. عمر رحیم شمسی نے لکھا ہے کہ 13 جنوری 2018 کو نقیب اللہ کو مارا گیا تھا اور 25 مارچ 2019 کو اس کے اوپر فیصلہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس کا موازنہ بھی کیا جا رہا ہے دوسرے کیسز کے ساتھ, جس طرح ہتھکڑیاں لگا کے نیب کی ملزمان کو پیش کیا جاتا
ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے. بالکل ایسا کیس ہوتا تھا تو اکثر میمز وغیرہ بن رہی تھیں کہ ایک بچہ ہے جس کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا اور اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے اور نقیب اللہ محسود یہ جو راؤ انوار ہیں ان کو کس طریقے سے لے جایا جا رہا ہے. تو یہ تو خاصا چلتا رہا ہے.
بالکل, اور وہ تصویریں وہ سارا کچھ کہ ابھی تک راؤ انوار کی میں ایک بھی تصویر نہیں دیکھی, میں نے تو نہیں دیکھی جن میں ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی ہوں یا جن میں ان کو تھوڑے سے کم پروٹوکول کے ساتھ عدالت لایا جا رہا ہو. تو یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کے بارے میں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. اس کا موازنہ ہو رہا ہے اور یہ میرے خیال میں تب تک ہوتا رہے گا جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا.
دوسری خبر بھی عدالت سے ہی ہے اور اس پہ تو خاصے ریمارکس بھی دلچسپ ہیں.
بالکل, چیف جسٹس صاحب بھی آج اس کے بارے میں بولے ہیں. پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے اس کے بارے میں آج جنرل مشرف کا کیس جو ہے غداری کے بارے میں جو ان کے اوپر الزامات ہیں اس کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے
کہ
بالکل کہ وہ ہسپتال
سننا شروع کریں گے تو
ہسپتال ایڈمٹ ہو جائیں گے. تو ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے میں یہ نہیں جان سکا کہ مشرف ہسپتال پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے.
اب تصویر ویریفائڈ تو نہیں ہے لیکن ان کو دکھایا تو گیا ہے کہ وہ ایک ہسپتال میں بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں.
ہاں تو میرے خیال میں بیان لینے کی
تازہ تصویر ہے یا پرانی ہے.
بالکل, تو پھر کورٹ میں یہ بات ہوئی کہ بیان کیسے لیا جائے, کوئی کمیشن بنایا جائے, کچھ اور کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس نے پھر ظاہری بات ہے انہوں نے بھی موقع تھا, انہوں نے کہا کہ عدالت آتی ہوئی گاڑیاں جو ہیں وہ راستے میں چلی جاتی ہیں, پھر میڈیکل سرٹیفکیٹس آ جاتے ہیں. تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس موقع ہے کہ وہ اس سارے کو ریکارڈ کو اسٹریٹ کریں اور اس حوالے سے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن مشرف والے ٹرینڈ میں ایک اور مشرف بھی ہیں اور وہ ہیں مشرف زیدی, جنہوں نے رات کو ہم نیوز کے ایک ٹاک شو میں جنرل امجد شعیب صاحب کے ساتھ انہی کے یعنی عموماً مشرف جو ہیں وہ تھوڑا دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں, انہوں نے بہت آواز اونچی کر کے جی بہت سن لیا میں نے اب بس. تو مشرف زیدی کی اس معاملے میں بہت زیادہ تعریف بھی کی جا رہی ہے اور ان کی بہت ساری ٹویٹس ان کے حق میں کی جا رہی ہیں. حب مشرف زیدی سے زیادہ بغض جنرل
مشرف ہے,
جنرل شعیب امجد شعیب جو ہے اس میں ٹویٹس ہو رہی ہیں.
طاہر عمران تفصیلی جائزہ لے رہے تھے سوشل میڈیا کا. اور اسی کے ساتھ ہی سیربین کا وقت بھی ختم ہوا. پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبید ملک, پروڈیوسر تھیں آسیہ انصر اور اسٹوڈیو مینیجر اسرار الحق. عبداللہ فاروقی سمیت سیربین کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے نازیہ گلزار سے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ کی تحصیل خار میں 3G انٹرنیٹ سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں بارشوں کے باعث ایک گھر کا کمرہ منہدم ہونے کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. چین میں ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر کے 5 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے, تاہم حملے کے مورکات اب بھی سامنے نہیں آئے ہیں. ایران کے متعدد صوبوں میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ انڈیا کی قومی ایئر لائن ایئر انڈیا نے کہا ہے کہ وہ ایسے بورڈنگ پاس کے اجرا کو روک رہا ہے جس پر وزیر اعظم نریندر مودی کی تصویر ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔